شاه است حسین، بادشاه است حسین، دین است حسین، دیپناه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین.
اما بعد، فقد قال سبحانه و تعالی فی کتابه المجید، بسم الله الرحمن الرحیم، ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو جیسا کہ ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کا تکرار ہو رہا ہے، توحید اور ولایت ہے۔ ہر روز اپنی گزارشات کو مربوط کرتا ہوں اس بات سے کہ توحید و ولایت کا موضوع یہ ہماری زندگیوں کا موضوع ہے، اس موضوع کا تعلق ہماری حیات سے ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہی یہ دو چیزیں ہیں، توحید اور ولایت۔ اور میں ابتدائی گفتگو میں آج جو بات کہہ رہا ہوں اسے توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں خدا فرماتا ہے اپنے طعام کی طرف، اپنے طعام کی طرف نظر کرو، اے انسان اپنے طعام کی طرف، اپنی غذا کی طرف نظر کرو۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا خدا یہ کیوں فرما رہا ہے اپنی غذا کی طرف نظر کرو؟ اب معصوم نے ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی، جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے، قرآن کا ظاہر ہے اور باطن ہے، فرمایا باطن وہ علم ہے، وہ معرفت ہے کہ جس کے ذریعے خدا تمہیں وہ معرفت بلند کر کے اپنے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بند کر دی جائیں، لیکن آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا تو خدا یہ فرما رہا ہے کہ اپنے طعام کی طرف نظر کرو، غذا کی طرف، اس کا مولا معنی کیا ہے؟ معصوم سے پوچھ رہا ہے صحابی، اس آیت کے ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اے انسان اپنے کھانے کی طرف، غذا کی طرف، طعام کی طرف نظر کرو۔ اب معصوم فرماتے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے، خدا فرماتا ہے جو تمہارے جسم کی غذا بن رہی ہے اسے کھانے سے پہلے دیکھو، وہ حلال ہے، وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، چونکہ تمہارے جسم کی غذا بننی ہے۔ توجہ، امام فرماتے ہیں لیکن اس آیت کا یہ ظاہری معنی نہیں ہے، قرآن کی ایک باطن ہے جو اصل معنی خدا پہنچانا چاہتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اے انسان یہ جسم تیرا، اگر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے وہ غذا ڈھونڈتا ہے جو طیب ہو، طاہر ہو، پاک ہو، مضر نہ ہو، جس کا اس جسم کو ضرر نہ ہو، تو امام نے کہا روح کی غذا جسم کی غذا سے زیادہ اہم ہے. میری باتیں ہر کان میں پہنچنی چاہیے. مجھے اسی بات کی خوشی ہوگی اس عشرہ محرم میں میری باتیں آپ تک پہنچ جائیں, مجھے یہی بہت ہے. ان معصوم فرماتے ہیں تمہارے جسم سے زیادہ تمہاری روح کی اہمیت ہے. اگر تم جسم کی غذا کے لیے یہ دیکھتے ہو کہ یہ ضرر تو نہیں پہنچائے گی, یہ زہریلی غذا تو نہیں, معصوم نے فرمایا پھر روح کے لیے بھی جب کوئی غذا ڈھونڈو تو دیکھو یہ تمہاری روح کو مردہ تو نہیں کر دے گی. میری بات پہنچ رہی ہے, روح کی غذا کیا ہے؟ علم, معرفت, عقیدہ. معصوم نے فرمایا کسی محفل میں جانے سے پہلے دیکھ لینا یہ عالم ہے یا فاسق ہے, یہ تمہاری روح کو زندہ کرے گا یا روح کو مردہ کر دے گا. معصوم نے فرمایا اس روح کی کوئی قدر و منزلت نہیں جو باقی رہنی ہے, اور انسان اللہ کے ہاں اپنے جسم کے ساتھ نہیں جائے گا, روح کے ساتھ جائے گا, اور حقیقت انسان اس کی روح ہے. معصوم نے فرمایا ہمیشہ جب کسی سے علم لینے لگو تو دیکھو یہ اس قابل ہے کہ اس سے یہ علم لیا جائے. آیا اس میں یہ صلاحیت ہے؟ آیا یہ جو دے رہا ہے وہ روح کو زندہ کرے گا یا روح کو مردہ کر دے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں. ہماری مشکل کیا بن گئی؟ مشکل کیا بن گئی؟ مشکل یہی ہے ہم ہر بات سنتے ہیں جبکہ اللہ نے اس کانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پہ لگائی ہے. جو سنتے ہو وہ نظریات بنتے ہیں, وہ افکار بنتے ہیں, اور جو افکار و نظریات بنتے ہیں وہی اعمال بنتے ہیں. ہر بات اس قابل نہیں کہ اسے سنا جائے. جب سننے کے قابل نہیں تو عمل کیسے کرو؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. میں نے عرض کیا توحید و ولایت دونوں کے حوالے سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے, کمی اور زیادتی کا. توحید کے معاملے میں بیان کر چکا, کچھ لوگوں نے توحید میں جب افراط و تفرید کا شکار ہوئے تو کہاں پہنچے. ولایت کے بارے میں بھی ایسا ہوا کہ ہمیشہ ہر دور میں ولایت بعض لوگوں کے لیے حل نہ ہوئی, معنی ولایت واضح نہ ہوا تو وہ یا تفرید کا شکار ہو گئے یا افراد کا. توجہ فرمائیں, دونوں یہ عقائد جو بنیادی ترین اسلام کے تھے دونوں کے بارے میں یہ ہوئے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت کا معنی لغوی اور حصول ولایت کا ذریعہ کیا ہے. حدیث قدسی کی روشنی میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بندگی ہے, فرائض اور مستحبات پر عمل کرنا ہے. توجہ فرمائیں, اور اس فرائض و مستحبات میں جب انسان اس کمال تک پہنچتا ہے تو اس کمال کا نام ولایت ہے. آج اپنی بات کی تعین میں تاکہ آپ تک بات پہنچ بھی جائے اور سلسلہ آگے بھی بڑھے, آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں الولایت ہی الکمال الحق آخیر الحقیقی للانسان. فرماتے ہیں ولایت آخری کمال ہے انسان کے لیے. انہا الغرض الاخیر من تشریع شریعت الحق الالہیہ. فرماتے ہیں بلکہ شریعت کی تا تمام احکامات کے جو خدا نے اتارے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اس کمال تک پہنچایا جائے۔ لہذا وہ کہتے ہیں لکن الاصل فی معناها، کہتے ہیں ولایت کے معنی میں جو اصل و اساس اور بنیاد آپ کے پاس رہنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ارتفاع الواسطہ الحائلہ بین الشیعین، کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جو واسطہ بن جاتی ہے اس واسطے کو ہٹانے کا نام ولایت ہے۔ اب آج اسی پہلو کو آپ کے سامنے ذرا بیان کر کے آج ولایت کی وہ قسم بیان کرنی ہے جس ولایت کو میرے رسول نے 120,000 کے مجمع میں اعلان کر کے منوایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن تھوڑی توجہ پر، آپ کی ذمہ دارانہ لوگ ہیں اس لیے آپ سے سوال کی صورت میں بات آگے بڑھانی ہے، سوال کی شکل میں آپ سے چند سوال کرنے ہیں، ان سوالوں کی شکل میں بات آگے بڑھنی ہے، میری بات پہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں، عزیزان محترم میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں نے کل عرض کیا کہ یہ ولایت جو قرب الہی کا سبب بنتی ہے، توجہ فرمائیں، آیت اللہ جوادی عاملی اور دوسرے علماء نے بھی لکھا کہ ایک ولایت کمال ہے، کمال ہے، وہ جو ولایت کمال ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو ولایت منصب ہے وہ حصولی نہیں، وہ کسبی نہیں، وہ لی نہیں جاتی، وہ دی جاتی ہے۔ وہ کوئی بندہ اپنی صلاحیت سے لے نہیں سکتا، وہ خدا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ولایت کا وہ معنی جس معنی میں یہ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے بالعموم، پر پاکستان کی دھرتی میں چونکہ ان اولیاء کے نام و عنوان سے یاد کیا جاتا ہے بالخصوص، ذکر کر رہا ہوں، بغیر تمہید کے بات شروع کر دی، اور میرے لیے آج بات کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اسی محفل میں میرے استاد محترم موجود ہیں۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں گے، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ولی داتا صاحب ہیں، یہ بابا غلام فرید ہیں، یہ اولیاء، اب سب کے نام لینا ضروری نہیں، میں بغیر تمہید کے بات شروع کی ہے، آسان لفظوں میں سوال کرنا ہے، یہ جو سارے ولی پاکستان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ان کو ولی کہتے ہیں اہل سنت برادران، ایسے ہی ان کی ولایت میں اور مولا علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ آیا کہیں ہمارے ممبر سے لے کر اس ممبر تک اور ادھر سے لے کر وہاں تک ولایت کا وہ ایک ہی معنی ہی تو بیان نہیں کیا جا رہا؟ اگر ایک ہی معنی ہے تو اختلاف کیا ہے؟ میری بات توجہ فرمائیں، اگر داتا صاحب سے لے کر اوپر تک جائیں تو وہ سب ولیوں کو مانتے ہیں، بلکہ میری بات کی تائید فرماؤ گے، وہ داتا صاحب سے بڑا ولی مولا علی کو مانتے ہیں، بولے مانتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ وہ مانتے ہیں کہ کوئی ولی بھی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک وہ مولا علی کے در پہ سر نہ جھکائے۔ ماشاءاللہ آپ کا نعرہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں، اور ان کی کتابیں پڑھیں، کل اس کتاب سے آپ کے سامنے بالمشافہ پیش کروں گا، سامنے رکھ کے، کہ ولایت کا وہ معنی جو اکثر ممبروں پہ بیان ہو رہا ہے یہ وہ بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں، بلکہ مولا علی میں بدرجہ اتم و اکمل مانتے ہیں. بھائی جو شخص معذرت جو شخص کسی عام بندے کو ولی مان لے اسے مولا علی کو ولی ماننے میں کیا حرج ہے؟ لیکن سوال ہے اگر کوئی بندہ داتا صاحب اور مولا علی دونوں کو ولی مان لے اور اسی معنی میں مانے جس معنی میں داتا صاحب کو مان رہا ہے تو شیعہ ہے؟ بولے وہ اپنے آپ کو خود شیعہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا. ان کے سجادہ نشین آج تک زندہ ہیں, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں ہم شیعہ ہیں؟ نہیں کرتے. حالانکہ مولا علی کو ولی تو مان رہے ہیں, تو وہ کون سا ولایت کا معنی ہے جو شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق کر دیتا ہے؟ لیکن پھر سوال کر رہا ہوں چونکہ بات واضح ہوگی تو آپ تک بات پہنچے گی کہ وہ ولایت کا کون سا معنی مان رہے ہیں؟ داتا صاحب کو کس معنی میں ولی مان رہے ہیں؟ وہ داتا صاحب کو اس معنی میں ولی مان رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ولایت یعنی اللہ کا قرب. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرب خاص جب جس ہستی کو عطا ہو جائے اسے ہم ولی کہتے ہیں. میرے پاس کتاب ہے البینات شرح مکتوبہ مولانا سعید احمد مجددی کی میرے پاس ہے, انہوں نے یہی معنی لکھا. انہوں نے کہا ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے قرب کی خاص منزل پہ فائز ہو جائے, اور جب وہ اس قرب خاص کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس کے وجود سے پھر کرامات ظاہر ہوتی ہیں. کرامات ظاہر ہوتی ہیں. اب وہ بڑی لمبی چوڑی بحث کر کے کہتے ہیں وہ ولی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تصرف کرتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کرتا ہے, اور اس کے فیوض و برکات اس کی کرامات کی شکل میں لوگوں کو پہنچتے ہیں. بھئی توجہ فرما رہے ہیں. اب اگر ولایت کا معنی یہ ہے, ولایت کا یہ ہی معنی ہے, اس کے علاوہ کوئی معنی ہی نہیں. ولی یعنی صاحب کرامات, صاحب کرامات, اور یہ ہم بھی مولا علی کو اسی معنی میں ولی مانے اور بابا فرید صاحب سے لے کر عام ولی کے سجادہ نشین سے پوچھو وہ بھی مولا علی کو یہی ولی مانے تو پھر مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ اس نے بھی مان لیا, آپ نے بھی. اور اگر منبر سے ولایت کا یہی معنی بیان ہو, یہی ایک معنی, ان کے معجزات ان کی کرامات اور ائمہ کے فضائل و مناقب بیان ہوں اور آپ خوش ہو جائیں اور آپ سمجھے کہ ولایت کا حق ادا ہو گیا اور کہیں جی صاحب ولایت وہی ہے جو یہ فضائل و مناقب و کرامات ہمیں سنا رہا ہے, تو توجہ فرمانا, جملہ سخت کہہ رہا ہوں, پھر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے اس سجادہ نشین میں اور منبر پہ آنے والے اس میں فرق کیا ہے؟ پھر اس کی بات بھی سنو اور اس کی بات بھی سنو. بلکہ وہ تو ایک خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو بھلا کر علی علی کروا رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, وہ علی علی کروا رہے ہیں, تو کیا فرق رہ گیا اس میں اور شیعہ میں؟ اب بات آسان کروں, بات آپ تک پہنچے. آیا جو ائمہ کو صاحب کرامات صاحب مناقب صاحب فضائل مان لے, آسان کروں, جو یہ کہے کہ داتا صاحب سے بھی مراد پوری ہوتی ہے اور مولا علی کے روزے پہ جاؤ وہاں سے بھی مراد پوری ہوتی ہے, جو دونوں جگہ سے مرادیں لینے جائے وہ شیعہ ہے, اور شیعت کے لیے مراد مل جائے تو کافی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پھر سوال ہے آپ سب سے, اور آپ کی نمائندگی میں اگر میرا جواب درست ہو تو تائید کرنا. فضائل پڑھ کر اور فضائل مان کر کوئی شیعہ نہیں بنتا, نہیں بنتا. ایک کتاب ہے سائن چشتی کی, سائن چشتی مشکل کشا مولا علی کی شان ہے, پڑھ لیں وہ کتاب, پڑھ لیں. اس میں آپ اگر اس کا نام نہ پڑھیں تو آپ پہچان نہیں سکتے یہ لکھنے والا شیعہ ہے یا غیر شیعہ. مشکل کشا کتاب لکھ دی, اور مولا کے تمام معجزات تمام اس نے درج کیے, اور شواہد النبوہ وہ ملا جامی کی کتاب ہے, پڑھ لیں. اس نے مولا کے تمام کرامات کو ذکر کیا, معجزات کو ذکر کیا. سوال کیا کرنا چاہتا ہوں, یہ کرامات, یہ معجزات, یہ فیوز و برکات, اس کا انکار نہیں, یہ ولی میں ہے. لیکن سوال یہ ہے, بات اپنے نتیجے تک لا رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ 120,000 کے مجمع کو روک کر, فلانوں کا ممبر بنا کر, اور 3 دن انہیں روک کر, ایک سے بیعت لے کر رسول کون سی ولایت منوا رہے ہیں؟ میرا رسول کون سی ولایت منوانا چاہتے تھے؟ یعنی پوری امت 120,000 کا مجمع جمع کیا, کہا علی کی بیعت کرو, اور بیعت اس لیے کرو کہ علی کے فضائل پڑھو گے, اس لیے پڑھو کہ مولا کو صاحب کرامات مانو گے. یہ مانا تھا. اگر یہ مانا ہوتا تو خدا کی قسم, خدا کی قسم, میرے 11 امام زندانوں میں نہ جاتے. یہ معنی ولایت کا ہو. اور آسان بات اور کہوں, بات آپ تک پہنچ رہی ہے, مجھے بتائیں اگر ولایت کا معنی صاحب کرامات و معجزات ہے, یہ ہے, تو بتائیں اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اعلان کی؟ کیوں؟ یہ ولایت تو کمال ہے, اللہ نے دیا ہے ہمارے اماموں کو. جس نے دیا ہے جب اظہار ہوگا تو خود پتہ چل جائے گا. اس کے لیے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ اب سوال, اور اس سوال کا جواب اس عشرے سے لے کر آئندہ تک سوچیں اور یہ سمجھیں, اور معذرت کے ساتھ جہاں جائیں یہ سوال کریں کہ آپ نے 1 گھنٹے کی گفتگو میں ہمیں مولا کے فضائل سنائے, آپ نے کہا معراج سے لے کر کوہ طور تک ہر جگہ علی ہے, مان لیا. یہ مان کر میری زندگی میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ بھائی میں نے مان لیے مولا کے فضائل سب سے آخر میں, مان لیے, پوری دنیا مان لے, مان کر کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ مولا کے ماننے نہ ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ کیا فائدہ؟ اور رسالت ماں کو اتنی زحمت کر کے یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ اب آیت کا جو مزاج دیکھیں اور اپنا نظریہ دیکھیں. جس آیت کو غدیر کے لیے ذکر کرتے ہو وہ آیت ہے کیا؟ اس آیت میں اللہ نے کہا کیا؟ خدا فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل, اے رسول. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں رسول کہا, میں بے ربط بات نہیں کر رہا, متوجہ ہو رہنا. کہا رسول کہا, طہ نہیں, مزمل نہیں, لقب نہیں, القاب سے نہیں پکارا, نام سے نہیں پکارا, منصب سے پکارا. میری بات متوجہ ہے؟ منصب سے کیوں پکارا؟ چونکہ آج منصب کا اعلان ہو رہا ہے. منصب سے کیوں پکارا؟ چونکہ آج منصب کا اعلان ہونا ہے، بس غدیر میں مولا علی کے فضائل کا اعلان نہیں ہونا، مولا کے منصب کا اعلان ہونا، منصب کا، منصب کا، کمال کا نہیں، فضائل کا نہیں، مناقب کا نہیں، کمال کا نہیں، مناقب کا نہیں، فضائل کا نہیں، منصب کا اعلان ہو رہا ہے. اور میرا رسول امت سے مولا کائنات کا وہ منصب کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ توجہ فرمانا، کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ میں آسان بات کرتا ہوں، کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ انسان اللہ کا بندہ رہے، شیطان کا بندہ نہ بنے. میری بات نہیں پہنچی ہے؟ مولا کائنات کی ولایت غدیر میں پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی عزت و وقار و توقیر و کرامت جو اللہ نے قرار دی ہے وہ اللہ کی ولایت میں رہنے میں ہے. اور میرا رسول چاہتا ہے کہ میں نے امت کو اس ذلت اور پستی سے نکال کر جو عزت دی ہے میری امت اسی عزت پہ باقی رہے. تو بس غدیر وہ پیغام ہے جو انسانوں کو ذلت سے نکال کر عزت میں لے آتا ہے، جو انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، جو انسانوں کو طاغوت سے نکال کر اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے. یہ ولایت، اور اس ولایت کو اسی تناظر میں دیکھو جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. آج تک ولایت کو وہی مناقب اور فضائل سمجھا گیا. میری بات توجہ فرمانا، جہاں جہاں پر ولایت کا معنی یہی کمالات، فضائل، مناقب اور یہی کرامات رہی، وہ ولایت کے باوجود بھی شیطانوں کی، طاغوتوں کی بندگی میں رہے. اور جہاں ولایت کا حقیقی معنی آ گیا انہوں نے ایک دن بھی کسی شیطان کی بندگی میں رہنا گوارا نہ کیا. توجہ فرما رہے ہیں، میرا رسول 120,000 کے مجمع، اب تھوڑا سا آپ کو ساتھ ملا لوں تاکہ آپ معزوز ہو کے میری گفتگو آپ تک پہنچے جو آخر میں پہنچانی ہے. میرے رسول نے کیا انتظام و اہتمام کیا؟ اب یہ بات بھی آیت اللہ جوادی عاملی کی ایک تقریر میں اور ان کی تحریر میں پڑھی. فرماتے ہیں میرے رسول نے اعلان ولایت امیر المومنین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ جگہ بھی خوبصورت، ایسی جگہ مقام جوفا جہاں آنے کے بعد سارے قافلے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ایسی جگہ پہ روکا. کتنی دیر روکا؟ 3 دن. حج کر کے لوگ واپس آ رہے ہیں اور 18 ذی الحج کو روک لیا گیا، ایسا ہی ہے نا. اب روک کر 3 دن روکے رکھا. توجہ، کیوں؟ یہ جغرافیائی حوالے سے آپ اگر آپ اس مقام غدیر کو دیکھیں نا، اس وقت جتنے قافلے آئے ہوئے تھے حج کے لیے وہ اپنے اپنے شہروں کو جو جاتے تھے نا، وہ جو آخری پوائنٹ تھا جہاں سے سب اپنے اپنے شہروں کو جاتے تھے، اس جگہ کا نام ہے غدیر. یہ وہ جگہ ہے جہاں شام والا، یمن والا اور مکے والا، عراق والا، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کو جائے گا. توجہ فرمائیں، اب آج کی طرح تو لوگ تھے نہیں کہ جو حج پہ گیا حج پہ آنے کی تاریخ بتائے اور بائیر آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہمارا حاجی پہنچ گیا. وہ آنے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی فون کر دے تو آپ کو پتہ ہے نا آپ پہنچ جائیں گے ایئرپورٹ. اس وقت تو ایسا نہیں تھا. اس وقت کیا تھا؟ جو لوگ گھوڑوں پہ جاتے تھے نا حج پہ، وہ جو گھر والے لوگ تھے انہیں پتا ہوتا تھا کہ اگر وہ مکے سے نکلا ہے، مدینے والے کو پتا ہے گھوڑے پہ ہے تو اتنے دنوں میں پہنچے گا، شام والے کو پتا ہے اتنے دنوں میں، عراق والے کو پتا ہے اتنے دنوں میں، ہر شہر والے کو پتا ہے کہ اونٹ پہ گیا ہے تو اتنے دنوں میں، اگر گھوڑے پہ گیا ہے تو اتنے دنوں میں۔ اب ہر گھر میں حج کے بعد انتظار ہو رہا ہے، کس کا؟ حاجیوں کا۔ اور یہ حج کوئی معمولی حج نہیں، اس حج میں سرکار شامل ہے۔ اب ہر گھر میں انتظار ہے کہ کب حاجی پہنچے تو سوال کرے کہ حج کیسا ہوا، اور میرے رسول نے 3 دن وہی روک دیا۔ اب جس گھر میں انتظار ہو رہا ہے کہ آج حاجی پہنچے گا، نہ پہنچا، دوسرے دن نہ پہنچا، تیسرے دن نہ پہنچا، اب ہر حاجی 3 دن تو لیٹ ہو گیا نا، ہو گیا۔ اب جو 3 دن انتظار میں گزر رہا ہے، جو حاجی گھر پہنچے گا پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ حج کیسا تھا، سوال یہ ہوگا انتظار اتنا کروایا، دیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائی، یہ ہے میرے رسول کی حکمت۔ کہا یہ اعلان ولایت یہی نہ رہ جائے، ہر گھر میں پہنچ جائے، کوئی چاہے تو پھر بھی بتائے، نہ چاہے پھر بھی بتائے۔ میرے رسول نے کیسا اہتمام کیا؟ وہ ممبر بنایا، وہ جو پیلانوں کا ممبر بنایا، وہ ممبر جب بنایا تو بلندی ہو گئی نا، اسی لیے بنایا نا کہ بلند ہو جاؤں۔ میرے رسول وہاں کھڑے ہو گئے اور ساتھ علی کو کھڑا کیا، اور اتنا اہتمام کہ بازو بھی پکڑا۔ حالانکہ عموماً خطیب تقریر کرتے ہوئے اشارہ تو کرتا ہے، اگر کسی کے بارے میں اشارہ کرے اسے قریب تھوڑا بلاتا ہے، لیکن میرے رسول نے کوئی عذر کوئی بہانہ نہ رہنے دیا، کہا جس جس کا میں مولا یہ بازو پکڑ کر، اس کا یہ علی مولا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے رسول نے یہ اعلان غدیر میں سنایا نہیں، منوایا، کوئی عذر باقی نہ چھوڑا۔ اب آپ سب سے سوال ہے، اتنا انتظام، اتنا اہتمام، اور اس کے بعد یہ اعلان۔ اب سرکار نے بتایا کہ مولا علی کو ولی اسی معنی میں مانو جس معنی میں مجھے مان رہے ہو، مولا علی کو ولی اسی معنی میں مانو جس معنی میں مجھے ولی مان رہے ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علی کس معنی میں ولی ہے، کس معنی میں مولا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں رسول مولا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا علی کس کس کے مولا ہے، لیکن یہ پتا ہے علی ہر اس کا مولا ہے جس جس کا رسول مولا ہے۔ علی علی ہر اس کا مولا جس جس کا رسول مولا، اس کے علی مولا ہے نا۔ اب دونوں اپنی ولایت کو میرے رسول نے برابر بیان کیا، برابر رسول کس معنی میں مولا ہے؟ توجہ فرمائیں، النبی اولی بالمومنین من انفسہ، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اپنی اصطلاح، جو حق مجھے اور آپ کو اپنی جان پر نہیں، رسول کو وہ حق ہم پر ہے۔ کیا حق ہے؟ جو حق مجھے میری جان پر نہیں، وہ رسول کو مجھ پر ہے، یہ ہے رسول کی ولایت، یہ ہے میرے رسول کی ولایت۔ اور میرے رسول کی ولایت ولایت تفضیلی نہیں ولایت تعینی ہے. کیا معنی؟ بھئی دادا اور باپ دونوں کو ولایت ہے پوتے پر، اس باپ کے بیٹے اور دادا کے پوتے پر، لیکن علماء کہتے ہیں یہاں ولایت تفضیلی ہے. جو اپنی ولایت کو پہلے عمل کر لے، ولایت کو استعمال کر لے، اس کی ولایت متحقق ہو جائے گی. یعنی دونوں کو ولایت ہے تفضیل میں، فضل کے ساتھ، لیکن رسول کی ولایت ایسے نہیں کہ باپ کو بھی ولایت ہے اور رسول کو بھی ہے. جہاں رسول کی ولایت آ جائے وہاں باپ کی ولایت نہیں رہتی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جو حق مجھے میری جان پر نہیں وہ میرے رسول کو مجھ پر ہے. نہیں، جو حق آپ کے میرے باپ کو نہیں وہ رسول کو ہے. یہ ولایت رسول کی ہے. اور رسول فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں. اسی معنی میں قیامت تک کے لیے، اسی معنی میں علی مولا، اسی معنی میں علی مولا. میں نے 17 ذی الحج کو یہیں پر یہ جملے کہے تھے. میں نے کل کہا تھا چونکہ یہ لوگ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے جو وہ گفتگو سن چکے ہیں. ایک ہے ولی، ایک ہے ولایت. تسلسل، تسلسل ولایت کا ہے، شخص ولی کا نہیں. وہ جو تسلسل ہے جاری ہے وہ ہے ولایت. وہ جو ولی ہے وہ بدلتے رہیں گے. ایک نبی ایک نبوت. یہ 124,000 نبی ہیں، نبوتیں نہیں. ان کی نبوت کی روح ایک ہے. توجہ فرما رہے ہیں. وہ جو تسلسل ہے وہ ہے ولایت، اور وہ جو بدل رہے ہیں وہ ہے ولی. غدیر سے تعلق اس کا نہیں جو ولی پر رک جائے. غدیر سے تعلق اس کا ہے جو ولایت کے ساتھ ساتھ چلے. اگر غدیر میں ولی اور ولایت وہیں رک گئی تو قیامت تک یہ جو ولایت کا نظام ہے یہ چلے گا کیسے؟ اور اگر غدیر میں مولا علی کو ولی بنانے کا یہی معنی ہے کہ صرف علی ولی ہے، تو پھر امام حسن کیا ہے؟ امام حسین کیا ہے؟ امام زین العابدین کیا ہے؟ نہیں، لفظ بدلتا ہوں. غدیر میں ایک ولی ہے، ایک ولایت. قیامت تک ولایت جاری رہے گی. ہر دور میں اس غدیر کا وارث وہ ولی ہے. نہیں، اگر آج پھر 120,000 کا اجتماع ہو جائے اور میرے رسول آ جائیں اور اعلان کریں تو وہ پہلے علی کو نہیں بلائیں گے، وہ آج کے آخری ولی کو بلا کر اس کا بازو پکڑ کر ویسے ہی اعلان کریں گے. تو غدیر سے تعلق اس کا نہیں جو پہلے ولی پہ رک گیا. غدیر سے تعلق اس کا ہے کہ جیسے پہلے کو مان رہا ہے ویسے آخری کو بھی مانے. جیسے اس ولی کو مان رہا ہے ویسے آخری ولی کو بھی مانے. نئی قرآن کی آیت سے اپنا عوامی اور جتنی علمی استعداد ہے اس کے مطابق تھوڑا آپ کو قریب لاتا ہوں. دنیا میں ولایتیں ہیں دو، یا اللہ کی ولایت یا طاغوت کی ولایت. اور یہ لفظ طاغوت کوئی سیاسی اصطلاح نہیں، قرآنی اصطلاح ہے. خدا فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے مومنوں کا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور طاغوت الذین کفروا، وہ جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہے. اب دونوں کی ولایت کا پتہ کیسے چلے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. میں اللہ کی ولایت میں آنا چاہتا ہوں، کیسے آؤں؟ پہلی شرط ولایت خدا میں آنے کے لیے ایمان ہے. توجہ فرما رہے ہیں، انما ولیکم اللہ. بولو گے سب سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ. پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ علی. وہ مومنین میں مولا علی مصداق اعظم ہے نا، آج امام زمان ہے. تو پہلا ولی ہے اللہ. بھائی مولا علی کی ولایت میں وہی ہوگا جو پہلے اللہ کو اللہ مانے. میری بات نہیں پہنچی؟ جو پہلے اللہ کو اللہ مانے، مولا علی کی ولایت آئے گی بعد میں. مولا علی سے پہلے ہے رسول کی ولایت، پھر ہے علی کی ولایت. یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ کی ولایت میں آنے کے لیے ادھر سے شروع ہو تو ادھر جانا چاہیے، ادھر سے شروع ہو تو ادھر آنا چاہیے. توجہ فرمانا. اب اللہ ولی ہے مومنوں کا، مومنوں کا. وہ جیسے جیسے اللہ کو ولی مانتے ہیں اس کو بھی مانیں گے جسے اللہ منوائے. لیکن یہ مولا علی کو ولی مانے گا اللہ کا بنایا، تو وہی جو پہلے اللہ کی عظمت کو مانے، جو پہلے خدا کی عظمت بھی تو کوئی مانے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، سوچئے گا. یہ جو آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پہلی مجلس میں کہا تھا یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس کا کوئی معنی ہے؟ وہ اللہ جو معبود ہے اس کا کوئی معنی ہے؟ سوچئے گا. جو آپ کو اس معنی سے ہٹائے وہ شیعہ نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. میں اللہ کی ولایت میں آؤں کیسے آؤں؟ آسان بات کرنی ہے، آسان. اللہ کی ولایت مومنوں پر نافذ کیسے ہو؟ ظاہر ہے انبیاء کے ذریعے، ایسے ہی ہے نا. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے نبی اللہ کے ولی تھے نا. اچھا اب پوچھ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، میرا رسول، میرا رسول کس کا ولی ہے؟ بولے اللہ کا ولی. اللہ نے کہا یا میری ولایت ہے یا طاغوت کی. رسول تک اللہ کی ولایت سب مان رہے ہو، توجہ. رسول کے بعد وہ اللہ کی ولایت کسے ملی؟ آپ محظوظ بھی ہو جائیں گے، بات بھی پہنچ جائے گی. اللہ کی وہ ولایت جس کا اللہ نے اعلان کیا وہ رسول تک تو ثابت، رسول کے بعد کس کے لیے ثابت؟ غدیر نے یہی بتایا کہ وہ ولایت خدا اب علی کے پاس ہے. ایسا ہی ہے نا، اب علی ہے ولی خدا. آدم اللہ کا ولی، شیطان مقابلے پہ آیا. ابراہیم اللہ کا ولی، نمرود مقابلے پہ آیا. موسیٰ اللہ کا ولی، فرعون مقابلے پہ آیا. میرا رسول اللہ کا ولی، میرے رسول کے مقابلے پہ آنے والے اللہ کے ولی نہیں ہیں. علی ہے اللہ کا ولی. اب علی کے مقابلے پہ آنے والا اللہ کا ولی نہیں، طاغوت کا ولی ہے. اب یہ علی کی ولایت آگے بڑھی نا، اب آج اللہ کا ولی ہے بارہواں. میرا امام آخر اللہ کے ولی ہے نا، تو پردہ غیبت میں ولی ہے، ولایت نہیں، امام ہے، امامت نہیں. آج اگر میں بارہویں سے اللہ کی ولایت میں جا کر رابطہ قائم کرنا چاہوں تو تو مجھے بارہویں نے کیا دیا؟ کون سا نظام دیا ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے میں طاغوت کی ولایت میں نہیں، میں اللہ کی ولایت میں ہوں؟ تو بس سمجھو کہ میرے بارہویں کے غیبت میں بخشے ہوئے نظام ولایت کا نام ہے ولایت فقیہ، مرجعیت، رہبریت، وہ نظام ہے جو مجھے طاغوت سے نکال کر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ میرے یہ وہ نظام ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ یہ ولایت کے نظام کے تحت آؤ، یہ ہے وہ منصب جس کا نام ہے امامت، جس کا نام ہے رہبری۔ یہ امام مانو تو پھر شیعہ ہو، پھر شیعہ ہو۔ اگر ولی با مانا، صاحب کرامات مانو، محب ہو، شیعہ نہیں۔ بس دوستو، آج کی مجلس کا یہی پیام تھا جو آپ تک پہنچا دیا۔ وہ جو میرا بارہواں پردہ غیبت میں ہے وہ قدیری نظام کا محافظ ہے، وہ سقیفائی نظام کا محافظ نہیں، اسی لیے وہ بن کے آ رہا ہے، آ کے نہیں بنے گا۔ چونکہ قدیر میں اس کا تعارف کرایا گیا جسے اللہ نے بنایا، اور سقیفے میں خود بنایا گیا، تو اللہ نے طے کر لیا ہے اس کائنات کو اس وقت تک نجات نہیں ملے گی جب تک لوگ سقیفے سے رشتہ توڑ کر قدیر سے تعلق نہ جوڑ لیں۔ تو اس قدیر سے تعلق جوڑنے کا نام ہے ولایت، اور آج کی غیبت میں ہمیں ہمارے امام نے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ وہ کربلا میں جو ولایت پہنچانے آئے تھے، وہ ولی خدا، وہ اپنے معجزات دکھانے تھوڑے آئے تھے، وہ تو یزیدیت جو اس وقت مجسم تھی اس طاغوتی نظام کی شکل میں، ہمیں بتانے آئے تھے کہ میری ولایت میں آنے کی راہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، کربلا شہادت کا میدان ہے، اگر بعثت کے بعد غدیر نہ ہو تو مقصد بعثت کا پتہ نہیں چلتا، اور اگر غدیر کے بعد کربلا نہ ہو تو غدیر کا پتہ نہیں چلتا۔ بعثت میں رسالت ہے، غدیر میں ولایت ہے، کربلا میں شہادت ہے۔ اور میرے حسین ابن علی نے، میرے آقا و مولا نے کیسی تربیت کی، کیسی تربیت کی؟ آج جس جوان کی شہادت ہے، 13 سال کا سن، 13 سال کا سن، پر میرا مولا حسین پوچھ رہے ہیں، بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ 13 سال کا سن، 13 سال کے سن میں میرا رسول پوچھ رہے، میرا حسین پوچھ رہے ہیں امام وقت، بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ آج کے جوان سے پوچھو، 13 سال کے بچے سے پوچھو، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے تربیت ولایت۔ 13 سال کے قاسم سے پوچھ رہے ہیں موت کیا ہے، فرما رہے، کہہ رہے ہیں اہل من العصر، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں۔ عزیزو، حضرت قاسم کربلا میں وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنے بابا کی نمائندگی کی ہے، اور بھی بھائی تھے، 5 بھائی اور ہیں، لیکن حضرت قاسم کا مقام الگ ہے، الگ مقام ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی کا، فرماتے ہیں کربلا میں ویسے تو ہر ماں کا بیٹا اس کے لیے آخری امید ہی ہوتا ہے، لے کر قاسم کی ماں کی عجب قسمت ہے، اپنی جوانی میں شوہر کی لاش بیٹھے ہوئے تھے اور بڑھاپے میں بیٹے کی پرواز شدہ لاش ہے۔ بس زیادہ لمبا مصاحب نہیں پڑھوں گا۔ حضرت قاسم کربلا کے وہ شہید کہ جن کی عظمت کو امام حسین نے ظاہر کی، کیسے شب عاشور جب وہ کہا نہ چلے جاؤ اور اس امتحان کے بعد کہا اب شہداء کی ایک فہرست بناؤ، ان شہداء کو جب شمار کیا تو قاسم کا نام نہیں لیا۔ قاسم کے چہرے پر افسردگی کے نشان ہیں، آثار نمودار ہوئے۔ روتے ہوئے چچا کے پاس آئے، چچا جان کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ امام نے جو دیکھا وہی سوال کیا کہ موت کیا ہے شہر سے زیادہ شہید؟ اب کہا قاسم تو ہی کیا، کل شہید ہونے والوں میں تو اصغر کا بھی نام ہے۔ مولانا ذیشان اگر جوادی فرماتے ہیں جب قاسم نے یہ سنا نا، سنا کہ کل شہید ہونے والوں میں اصغر کا بھی نام ہے، کہتے ہیں قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور ایک دفعہ چہرے پر غصے کے آثار تھے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چچا جان کیا یہ فوج اشقیا خیموں میں پہنچ جائے گی؟ میرے امام نے کہا نہیں قاسم گھبرا نہیں، میں اصغر کو لے کے جاؤں گا، آؤ مل کے کہیں قاسم یہ نو محرم کی رات ہے، یہ شب عاشور ہے، آج عباس بھی ہے اکبر بھی ہے آپ بھی ہو، آپ نے صرف سنا کہ آج کے اصغر بھی شہید ہونے والوں میں ہے اور آپ نے سوچا کہ یہ فوج اشقیا خیموں میں پہنچ جائے گی تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آؤ مل کے کہیں قاسم جو آپ کو سوچ کے برداشت نہ ہوا، آپ نے سوچا کہ یہ فوج اشقیا خیموں میں آ جائے گی، ہائے میری پھپھیا بھی ہے، میری مائیں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، آؤ مل کے کہیں قاسم تو سن کر برداشت نہ کر سکا، ہائے میرا ایمان، ہائے سجا، ہائے میرے چوتھے ایمان پہ کیا گزری۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا یہ جملہ کہتا ہوں، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام دسویں محرم ہے اور جس کی پہلی شام کا نام شام غریبان، جو قاسم سن کے برداشت نہ کر سکا، ہائے اسے بازاروں میں۔ بس آزاداران حسین جب کہا نہ قاسم گھبرا نہیں، تیرا بھی شہداء میں نام ہے۔ اب حضرت قاسم روز عاشور اجازت لینے آتے ہیں، اجازت لینے آئے، حسین نے دیکھا، کہتے ہیں قاسم کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ عجب انداز اپنایا حضرت قاسم نے، کیا کیا، اپنے چچا کے قدموں پر بوسے لینے لگے، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں بوسے دیتے ہیں، کبھی قدموں کو، کہتے ہیں دونوں چچا بھتیجا گلے ملے، اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ بس عزادار قاسم کو کوئی سکون نہیں سوچ رہی، کوئی چارہ کار نہیں، چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ایک دفعہ خیال آیا کہ میرے بازو پہ ایک تعویذ ہے، جلدی سے تعویذ کھولا، چہرہ کھل گیا، دوڑتے ہوئے چچا کے پاس آئے، چچا یہ پڑھیے۔ اب پڑھنا تھا، حسین نے کہا اب نہیں روکوں گا، قاسم جاؤ لیکن ایک دفعہ بیبیوں سے مل کے آؤ. 13 سال کا قاسم جب مل کے گھوڑے پہ سوار ہوئے کہتے ہیں قدم نہ پہنچے بس عزادار قاسم چلنے لگے. ایک دفعہ حسین قریب آئے قاسم ذرا جھکو قاسم جھکے کہتے ہیں گریبان میں ہاتھ ڈالا گریبان کو چاپ کیا چچا جان یہ کیوں کیا ہے کہا یہ یتیموں کی نشانی ہے قاسم تو یتیم ہے قاسم یہ یتیموں کی نشانی ہے. قاسم میدان میں آئے میں نے علامہ نقل کی کتاب شہید انسانیت میں پڑھا کہتے ہیں جب قاسم میدان میں آئے فوج اشکیا کا ایک سپاہی کہتا ہے مجھے یوں لگا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا آ گیا اور مجھے بتاؤ جو غیروں کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. ہائے ماں کی نظر میں کیا ہوگا. یہی قاسم میدان میں آئے قاسم دین سے زمین پر آئے قاسم دین سے زمین پر آئے ایک دفعہ پکارا چچا میری مدد کو آؤ. بس آزادار حسین مدد کو بڑھے کیا دیکھتے ہیں ایک ظالم قاسم کی طرح بڑھ کر گردن اتارنا چاہتا ہے. میرے مولا نے دور سے صدا دی پکارا اتنے میں گھوڑے دوڑے بس گھوڑوں کا دوڑنا تھا ایک صدا گونجی چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. بس آزادار میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں قاسم جب تک زین پر تھے قاسم تھے زین سے نیچے آئے تقسیم ہو گئے. بس روایت کے جملے ہیں کہ یہ جو گھوڑے دوڑے انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں میرے مولا گئے اور قاسم کے سرہانے بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا کہا قاسم کیسا وقت آ گیا کہ تو چچا کو پکار اور چچا نہیں پہنچ سکا. کہتے ہیں قاسم کو اٹھایا کیسے اٹھایا سینے سے سینہ لگا. کہتے ہیں سینے سے سینہ لگا کے چلے راوی کہتا ہے قدموں کے نشان کس کے قاسم کے قدموں کے نشان زمین پہ ایک لکیر کھینچتے جا رہے ہیں. آپ متوجہ نہیں ہوئے 13 سال کا بچہ اور اٹھانے والا حسین اور سینے سے سینہ لگا ہوا ہے تو یہ قدم کیسے زمین پہ لکیر کھینچ رہے ہیں. علامہ اختر عباس کہتے ہیں لگتا اتنے گھوڑے دوڑے کہ لاش بکھر گئی. بس ادادار آخری جملے میرا امام لاشے کو لے کے گنجے شہدا کی طرف مقتل کی طرف آئے. خیموں کے قریب آنے کے بعد علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ کہتے زحمت ختم کر رہا ہوں کہتے ہیں لائے کہاں قاسم کو لائے جہاں اکبر کا لاشا اکبر کے لاشے کے پاس رکھا ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا ایک ساتھ